تقسيم الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حكيم الأمة مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت نے اپنے حجرے میں دو شعر لکھا رکھے تھے، دو شعر، اور وہ شعر اپنی بیٹری کی چارج کرنے کے لیے تھے. اور شعر کیا ہے کہ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا. وہ جو بشر، مولانا آپ اپنی آنکھوں کا فیض دیجئے نا مجھ کو. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو حضرت نے اشعار لگائے اپنے حجرے میں، اس کو دیکھا کرتے تھے، اپنی بیٹری چارج کرتے تھے. یہ دنیا میں جو عمل کرنا، جو عمل کرنا، موت کو، موت کا دھیان رکھنا. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا شاہ مولانا صاحب پھولپور رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو پڑھایا الذی خلق الموت والحیات، تو حضرت پھولپوری نے سوال کیا، میرے مرشد سے سوال کیا کہ بتاؤ زندگی پہلے ملتی ہے موت؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ موت پہلے بعد میں ہے، زندگی پہلے ملتی ہے. تو اللہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موتا، خلق الموتا والحیاتا، موت کو مقدم کیا اور حیات کو مؤخر فرمایا، موت کو مقدم، حیات کو مؤخر، اس میں کیا راز ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں ادب کی جیسے خاموش اور عرض کیا کہ حضرت مجھ کو نہیں معلوم. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو حیات پر اس لیے مقدم کیا کہ جو زندگی اپنے سامنے موت کو رکھے گی، اصل میں وہی زندگی زندگی ہے. اور جو آدمی موت کو بھول جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کو یہ استحضار ہوگا کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، اور وہ دن ایسا دن ہے کہ یوم لا ينفع، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ ایسا دن ہے. یہ یوم پہ نصب اس لیے کہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف ہے، اس لیے اس طرح نصب ہے. لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن کوئی نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی. اور لا ينفع یہ نکرہ، لا ينفع نکرہ تحت النفی، اور مال ولا بنون نکرہ تحت النفی تفید العموم. لہذا کسی قسم کا، ایک ہے عموم النفی، ایک ہے نفی العموم، یہ مولویوں کو پڑھایا جاتا ہے نا بھائی، ایک ہے عموم النفی اور ایک ہے نفی العموم. تو یہاں پر جو ہے نفی العموم ہے کہ بالکل کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتا. لا ينفع مال ولا بنون نکرہ تحت النفی، یعنی یہ نفی العموم ہے. کیونکہ عموم النفی ہوتی، اگر عموم النفی تو پھر ہوتا کہ چلو بھائی کسی صورت میں مال ہم اپنے کام میں لا سکتے تھے یا اولاد کام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نفی العموم بیان فرمایا کہ بالکل عموم کی نفی کر دی کہ مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، مال اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں تیرا کوئی یار نہیں، جز عمل قبر میں تیرا کوئی یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. کیا عجیب اشعار حضرت سے سنے. اور فرمایا کہ آہ جب دنیا سے کوئی، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے، حضرت کا شعر ہے میرے یہ، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے، بس اکیلا جائے ہے اور سب بھرا رہ جائے. یہاں سارے بلڈنگیں، موبائل، ایئر کنڈیشن، قالین، شامی کباب، موٹر، لینڈ کروزر، مرسیڈیز، بینک بیلنس، بیوی بچے، سب پلاٹ اور جائیداد، سب کچھ یہی رہ جائے گا. جتنی بھی چیزیں، سب کچھ یہی رہ جائے گا، بندہ اکیلا جائے گا واپس، کوئی چیز اس کے ساتھ نہ جائے گی، ایسی چیز ہے. تو وہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ نہ مال کام دے گا نہ اولاد کام دے گی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی عجیب بلاغت ہے کہ انسان دنیا میں دو ہی چیزوں پر فخر کرتا ہے، ایک مال پر اور ایک اولاد پر. کہتا ہے دیکھو میرا مال، اور کیا کہتا ہے، یا بنون. بنون سے مراد تو یہاں پہ بنات بھی ہیں، بنون سے مراد بنات بھی ہیں، لیکن چونکہ عمومی قاعدہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ دیکھو میرے لڑکے اتنے، فخر کی چیز ہے مال اور لڑکے، اس پر فخر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لا ینفعو کا داخل کر کے کہ اس کی نفی کو کہہ دیا، نفی کر دی کہ ہرگز تم اس کو مال اور اولاد کو مت سمجھنا کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے کام آئے گا. لیکن پھر اللہ نے استثناء فرمایا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن وہ شخص اچھا عطا یاتی کہ میں اگر با داخل ہو جائے تو وہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن اگر اتى اللہ عطا ہوتا اور با اس پر نہ داخل ہوتا تو پھر وہ آنے کے معنی میں ہوتا، لیکن با نے اس کو لانے کے معنی میں کر دیا. جیسے کیا فرمایا، فسوف یات اللہ بقوم، فسوف یات اللہ بقوم، تو اس با نے یات اللہ کو لانے کے معنی میں کر دیا، یعنی وہ قوم آئے گی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. تو لہذا عطا یاتی پر جب با داخل ہو جائے، عطا یاتی پر با داخل ہو جائے تو پھر وہ آنے کے نہیں بلکہ لانے کے معنی میں ہو جاتا ہے. کچھ نقطوں کا بھی مزہ آتا ہے نا کہ کچھ قواعد اور سنیں تو علم پر اعتماد ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یہ پیری مریدی جو ہے نا، یہ نری سوکھی نہیں ہے، یہ خشک نہیں ہے، اس میں علم کے چسکا اور مزہ بھی ہے. اور یہ میں نے میرے شیخ نے سب پڑھایا ہم کو، یہ دیکھیے کتنا کہ ایک ایک نقطہ کہتا ہے صاحب، اور یہ اتنی باریکی ہے کہ عام اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا، اتنی طرف نظر بھی نہیں جاتی کہ اتنی ترکیبیں اور اتنی اتنی باتیں. اور پھر فرمائے کہ دیکھو بقلب سلیم، قلب جو ہے یہ کلی ہے، قلب جو ہے کلی ہے، اور کلی وہ جنس ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے. لہذا اب قلب، اب یہ کلی ہوئی نا، اب انواع مختلف الحقائق پر جو ہے یہ مشتمل ہے. تو لہذا ایک ہے مومن کا دل، اب مومن کا دل، کافر کا دل، انسان کا دل، جانور کا دل، اور پھر جانوروں میں بھی کئی جانور الگ الگ ہیں، اب ہر ایک کا دل الگ ہوا، اور پھر جو ہے مشرک کا دل، منافق کا دل، اچھا مسلمان میں بھی، مسلمان میں بھی گناہگار کا دل اور ولی اللہ کا دل، اور پھر ولی اللہ کا دل اور نبی کا دل، ولی اللہ کا دل صحابی کا دل، اور صحابی کا دل اور نبی کا دل، اور پھر نبی کا دل اور رسول کا دل، اور پھر رسول کا دل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اب دیکھیے کلی ہوئی نا، کتنی انواع ان کی قسمیں آ گئی نا، کہ ہر دل یہ اس میں تشکیق ہے، یہ تشکیق ہے، یہ کلی مشکک ہے، ہر ایک کا دل الگ الگ ہے. لہذا اسی طرح سے ولایت کے اندر بھی، ولایت کے اندر بھی کلی، یہ بھی اس میں بھی تشکیق ہے کہ ولایت کے چار درجے ہیں. نمبر ایک تو نبیوں کا اور نبوت کا دروازہ بند ہے، اور دوسرا صدیقین کا، اور صدیقین کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور پھر شہیدوں کا صدیق کا دل الگ، شہید کا دل الگ، اور صالح کا دل الگ. صدیق کا دل الگ، شہید کا دل الگ، اور صالح کا دل الگ، ہر ایک کا دل. دیکھیں کتنی تشکیق ہو گئی نا، ہر ایک میں جو ہے لہٰذا یہ کلی ہے جو. اور پھر قلب سلیم اللہ نے فرمایا، تو جیسے قلب سلیم ایک جنس ہے تو اسی طرح سے قلب سقیم بھی تو ہے. جیسے قلب سلیم ہے تو اس کی ضد تو قلب سقیم ہے، یعنی جیسے قلب سلیم تندرست بھلا چنگا دل. کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس سمجھ لو، انشاءاللہ تعالی ایک زمانہ آئے گا خود ہی اور زیادہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو جو بچہ اپنے ابا کی سنتا ہے، ماں باپ کی سنتا ہے، ماں باپ جیسی بولنے لگتا ہے. لہذا پٹھان کا بچہ پٹھانی بولتا ہے، بغیر ڈبے میں پتھر ڈال کے اس کو ہلائے. ہم یہی، ہمارے خان صاحب نے کہا کہ تم پشتو سیکھو، تو میں نے کہا یار یہ تو کیسے سیکھے؟ کہا بہت آسان، ڈبے میں پتھر ڈال کر ہلاؤ، پشتو آ جائے گی. تو بغیر ڈبے میں پتھر ڈالے اور ہلائے بغیر وہ پشتو بولتا ہے. افغانی کا، فارسی کا بچہ فارسی، انگریز کا بچہ انگریزی، اور عربی کا بچہ عربی. ضربہ یضربو ضربن لگائے، بغیر ضربے لگائے، بغیر کسی کی پٹائی لگائے، بغیر فائل بنے یا بغیر مفعول بنے، تو جو ہے وہ عربی بولتا ہے، نہ گردانے یاد کرتا ہے نہ کچھ، صرف کیا فرمایا سنتا ہے. اور فرمایا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا کہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے, جو سنتا ہے اور وہ بولتا ہے. لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بڑوں کی سنتا ہے پھر اپنے بڑوں جیسی بولنے لگتا ہے, جو اپنے شیخ کی سنتا ہے پھر شیخ جیسی بولنے بھی لگتا ہے. شرط کیا سن لے؟ لہذا اسی لیے فرمایا کہ دیکھو پکے سننی بنو, اللہ نے کان دو دیے ہیں یہ سننے کے لیے ہیں, جو زیادہ سنتا ہے پھر وہی سننی بنتا ہے. لہذا فرمایا کان دو ہیں اور زبان ایک ہے, اور پھر زبان پر بھی کتنے تالے لگے ہوئے, دانت ہیں اور ہونٹ ہے, کتنی قید ہے اس پر. یعنی بولنے میں بھی بہت سوچے اور ضرورت کا خیال رکھے کہ ہم نے کتنا بولنا ہے اور ضرورت کے موافق بولنا ہے. اور کان کے پردے کھلے رکھے ہوئے, کان پر کوئی پردہ نہیں لگایا, کوئی قید نہیں ہے, کھلا رکھا. کیا مطلب؟ اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ قیف کی طرح ہے, بالکل قیف کی طرح سے کہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اور اگر تم نے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس قیف کا تعلق دل کے ساتھ جوڑ لو, ورنہ اگر دل قیف کا تعلق دل کے ساتھ نہیں لگا تو جو کان سے سنے گا ادھر نکلتا رہے گا دوسری طرف. اللہ فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی سنے گا پھر اپنے بڑوں جیسی بولنے بھی لگے گا. لہٰذا میرے دوستو قلب جو ہے یہ کلی ہے کہ یعنی اس میں مختلف قسم کے قلب ہیں. لہٰذا اللہ نے کس قلب کو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ قلب کام آئے گا کہ جس کو قلب سلیم کہتے ہیں, یعنی صحت مند تندرست بھلا چنگا دل, صحت مند تندرست اور بھلا چنگا دل, نورانی دل. اب رہی بات کہ صاحب کیسے پتا چلے کہ ہمارا دل قلب ہے, ہمارا قلب اور دل سلیم ہے کہ نہیں ہے, اور قلب سقیم کی کیا علامت ہے اور قلب سلیم کی کیا علامت ہے. لہذا قلب سلیم کی علامت پیش کروں گا تو وہی علامت قلب سلیم کی ہے, اور اگر علامت موجود ہو تو دل سلامت ہے, اور علامت موجود نہ ہو تو دل بیمار ہے, قلب سقیم ہو جائے گا. اب پانچ اس کی تفسیر ہے جو علامہ علوسی اور سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کی جو پانچ تفسیر میرے مرشد نے بیان فرمائی, وہ میں نے زبان مرشد سے اور کان جو ہے مرید, زبان مرشد اور کان مرید, اب وہ میں پیش کرتا ہوں. اب یہی زبان مرید پیش کر رہی ہے, زبان غلام اور زبان مرید پیش کر رہی ہے. پانچ تفسیر ہے. نمبر ایک, فرمائے کہ چونکہ اللہ نے پہلے مال بیان فرمایا, لہذا پہلی جو تفسیر کی نمبر ایک کہ قلب سلیم بھلے چنگے دل کی کیا علامت ہے, کہ الذی ینفق مالہ فی سبیل البر, کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں اور نیکی کے راستے میں خرچ کرتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, سوال کیا کہ مَاذَا يُنْفِقُونَ, کہ کیسے خرچ کرے, کہاں خرچ کرے, تو کل مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ, خیر میں خرچ کرو. تو اب خیر کیا بتائے, لِلْوَالِدَيْنِ اپنے والدین پر خرچ کرو, وَالْأَقْرَبِينَ اپنے رشتے داروں پر خرچ کرو, وَالْيَتَامَى یتیموں پر خرچ کرو, مساکین مسکینوں پر خرچ کرو, وابن السبیل اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی اللہ کے راستے کی یہ قسمیں بیان کر دی, اور کئی جگہ دوسرے بھی آیا کہ وہ پھر رکاب مسافر وغیرہ اور جو ہے یا قیدی ہیں ان کے لیے اسیرین کے لیے اس پر خرچ کرنا. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ تفصیل بھی بتا دی کہ یعنی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, ایسا نہ ہو کہ اسی مال سے ننگی فلمیں دیکھ رہا ہو یا شادی بیاہ کے اندر ناچ گانے کا بندوبست کر رہا ہو, یا ایک صاحب نے ایک لونڈے کو حاصل کرنے کے لیے 10,000 روپے دیے, اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے 10,000 روپے کا خرچہ کیا اس کو, تو اب یہ کیا ہے, یہ علامت ہے یہ کہ اس ظالم کا, اس بدماش کمینے اور بغیرت خبیث کا دل جو ہے وہ سقیم ہے, قلب سقیم ہے, اس کا دل قلب سلیم نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی نافرمانی کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. لہٰذا یہ مال اس بغیرت کا یہ مال کام اس کے نہ آئے گا بلکہ اللہ کے عذاب کے اور جوتے پڑیں گے اس کو, دنیا میں بھی ہے دنیا میں بھی پڑیں گے کہ دل پر جو جوتے پڑیں گے چین اور سکون نہ ہوگا, اور آخرت میں جو ہے وہ الگ ہے. لہذا جو قلب سلیم کی علامت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں, صرف یہ نہیں کہ زکات دے دیے, اب زکات دے دی اب اس کے بعد چھٹی نہیں, بلکہ وہ جس طرح سے نفل نمازیں پڑھتا ہے نا بھائی فرض نماز کے علاوہ کہ صاحب اور اللہ کی قربت حاصل ہو, نفلی حج کرتا ہے فرض حج کے علاوہ کہ قربت حاصل ہو, نفلی روزے رکھتا ہے فرض روزے کے علاوہ کہ قربت حاصل ہو, تو اسی طرح سے نفلی مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بھی جو ہے قربت کا ذریعہ ہے, یہ بھی قربت کا ذریعہ ہے. اچھا ایک بہت اہم مسئلہ صدقہ نافلہ, یہ ایک صدقہ نافلہ کا جو مسئلہ ہے یہ عام لوگ بالکل اس کو نہیں سمجھتے. ہر صدقہ جو ہے وہ اصل میں نیکی کو بولتے ہیں. صدقہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مسلمان مسلمان سے مسکرا کر ملے تو یہ بھی صدقہ ہے. مسکرا خندہ پیشانی, خندہ پیشانی میکلینز کا اشتہار بن کر جناب, یہ نہیں کہ دل پہ تو وہ ہے, مطلب یہ کہ خوش روئی سے ملے. عجیب دیکھو یہ اردو دیکھیے, خوش روئی یعنی چہرے پہ بشاشت ہو اس کے, یہ مطلب نہیں ہے کہ میکلینز ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بن جائے. تو مطلب کیا خوش روئی, خندہ پیشانی, جس کا ترجمہ خوش روئی خندہ پیشانی, ترش روئی نہ ہو. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو آبا صاحب طلّہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کا ترجمہ اکثر نے یہ کیا کہ آپ جو ہے وہ, یہ تو آپ نے عجیب ترجمہ پر چیب جبھی تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے, ورنہ کہا کہ یعنی آپ ترشرو ہو گئے. اکثر نادانوں نے جو پروفیسر نادانوں نے ترشرو کا ترجمہ کیا, لیکن حضرت حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب ترجمہ کیا, کیا کہ فرمائے کہ چی بجبی ہو گئے, چی بجبی, عجیب اردو ہے. تو لہٰذا فرمائے کہ ایسے ہی جب مسلمان سے ملے تو کیا خوش روئی سے ملے, خوش روئی سے, خندہ پیشانی سے, خوش روئی اور خندہ پیشانی سے یعنی بشاشت کے ساتھ اس کے ساتھ ملے, تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اسی طرح صدقہ نافلہ کا مسئلہ یہ ہے, صدقہ واجبہ کا تو مصرف وہی ہے جو کہ زکات کا مصرف ہے, صدقہ واجبہ کا مصرف وہی ہے جو کہ جو زکات کا مصرف ہے, لیکن جو اپنے ماں باپ بیوی بچے دوست رشتے داروں پر جو خرچ کرتے ہیں یہ سب کے سب صدقہ نافلہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ نافلہ, یہ بھی صدقہ ہے. لیکن کہتے نہیں ہے کہ ابا کو جا کر کہہ رہے ابا صدقہ پکڑ لے, ابا کہے گا تیری ماں کی ایسا کہے تو مجھے صدقہ کھلاتا ہے, جوتے لگائے گا نہیں لگائے گا. لیکن کیا کہ اس کے اندر بلکہ جو ہے وہ صدقہ کیا ثواب کی بھی نیت نہیں کرتا, یہ بھی ایک محبت کی ایک ادا ہے کہ ہم ماں باپ جو ہے ان کے ثواب کی بھی نیت نہیں کرتا, محبت کی ایک یہ بھی ادا ہے, کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا جو ہے یہ انہی کا احسان ہے کہ جو ہمارا قبول کر لیتے ہیں. محبت اتنی بڑی چیز ہے, محبت اتنی بڑی چیز ہے کہ محبت کی وجہ سے اجر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر انسان حساب اور کھاتے میں بھی نہیں پڑتا. اس لیے صدقہ نافلہ یہ جو ہر جو مال دوسرے پر انسان محبت میں جو خرچ کرتا ہے یہ سب کا سب صدقہ نافلہ کرتا ہے, اس سب کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں. تو میرے دوستو قلب سلیم کی پہلی کیا علامت ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر, جو اللہ جو مال کو خرچ کرے کہاں, اللہ کے راستے میں, صدقہ نافلہ ہو, صدقہ واجبہ ہو, یا جو ہے وہ فرائض زکات کے فرض وغیرہ, نمبر ایک. اور ایک مسئلہ وہ بھی کہ زکات جو ہے وہ انگریزی سال سے نہ دے, زکات جو ہے انگریزی سال سے نہ دے, بلکہ زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عربی اور جو محرم کا جو سال, جو چاند کا جو قمری میں سال کہلاتا ہے, جو ہجری سال کہلاتا ہے, اس کے حساب سے زکات دینی چاہیے. زکات اس تاریخ سے مقرر کرے, صحیح ہے نا بھائی؟ اب باقی مسائل علماء سے پوچھ لیجئے, نمبر ایک. اور نمبر دو تاریخ کیا, کہ الذی یرشدو, جو مال کی تو اللہ نے نفی کر دی نا کہ مال نفع نہ دے گا, لیکن وہ مال جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے گا. اور نمبر دو الذی یرشدو بنی ہی الی الحق, کہ جو اپنی اولاد کو بھی حق کی اور اللہ تعالیٰ کی اور شریعت اور سنت اور ثواب اور عذاب اور نیکی اور گناہ کی ہدایت کرے اور تعلیم کرے. کہ پتہ چلا کہ ابا تو حج و عمرے پہ چلا گیا, ابا تو طواف کر رہا ہے اور تبلیغ میں چلا گیا, اب اس کے پاس بیٹوں کے لیے گھر میں کیبل لگا کے چلے گیا, اب بیٹا گھر میں کیبل پہ 200 چینل دیکھ رہا ہے, اور ابا جو ہے وہ مولا کے گھر کا طواف کر رہے اور بیٹا لیلا کے گھر کا طواف کر رہا ہے, اور ابا مال خرچ کر رہے وہاں پر غریبوں مسکینوں کو دے رہے, اور وہ لیلا کو آئس کریم کھلا رہے اور برگر کھلا رہے کے ایف سی کا, یا پیزا ہٹ میں لے جا کر پیزا کھلا رہے. تو یہ کیا ہے کہ وہی مال اگر وہ اس نے اولاد کی تربیت میں کی, ہدایت اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا یہ مستقل ایک عبادت ہے, اولاد کی تربیت کرنا یہ مستقل عبادت ہے, اور اولاد کی تربیت سے غافل ہونا یہ مستقل ایک گناہ ہے. یعنی ایک آدمی دوسرے لوگوں کی تربیت کرے اور ایک آدمی اولاد کی تربیت کرے, سچ ہے مسئلہ یہی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنے والا افضل ہے, یہ افضل ہے. لہذا جو گھر والوں پہ مال خرچ کرتا ہے وہ باہر والوں پر مال خرچ کرنے سے افضل ہے. کیوں سے بھائی صاحب یہی مسئلہ ہے نا نظر. وہ قلب سلیم کی ایک علامت یہ کہ ایسا نہ ہو کہ خود تو جو ہے وہ اللہ والا بن رہا ہے, اللہ والوں کیا جا رہا ہے, اور جو حج و عمرے کے لیے جا رہا ہے, تبلیغ میں چلے لگا رہا ہے, علماء کے پاس جا رہا ہے, اور اولاد کو ہاں بڑے ہوں گے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی خود ہی ٹھیک نہیں ہوتا. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے تربیت کا نظام رکھا, اللہ نے جو تربیت کا نظام رکھا اسی لیے تو رکھا کہ بچپن سے اس کو سکھاتا رہے جناب ایسے کرو ایسے کرو, دعائیں بھی مانگے, اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اپنی سی تو کر کے دکھا دے اور اللہ سے دعا مانگے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اس کو. لہذا اولاد کے معاملے میں غفلت برتنا یہ خود ایک بہت بڑی آج کل جو ہے وہ غفلت ہے, کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس طرف توجہ, بچہ ہے سمجھ جائے گا, اس طرح کہہ کر اس کے اخلاق کو ہم خود خراب کرتے ہیں کہ بچہ ہے بڑا ہوگا خود ہی سمجھ جائے گا. کوئی آدمی خود سمجھتا نہیں ہے بلکہ سمجھایا جاتا ہے. وہ ماں کے پیٹ 15 سال اس لیے دیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بلوغت کے لیے اللہ تعالیٰ نے, تاکہ تم اس زمانے میں تربیت کر لو, ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قدرت حاصل تھی کہ ماں کے پیٹ سے بالکل بالغ نکلتا مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا, کہتا لاؤ میری شادی کرو, بلکہ باہر نکلتے ہی جو نرس اس کو اٹھاتی کہتا چل تو ہی مجھ سے شادی کر لے تو ہی مجھ سے کر لے, تو بالغ نکل سکتا, اللہ کو قدرت ہے, لیکن کیوں یہ ایسے, یہ تربیت ہے, اور یہی تربیت پہ تو اجر ہے میرے دوست, ان پر جو مال خرچ کر رہے ہیں, جو وقت لگا رہے ہیں اولاد کے لیے. اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنی اولاد کو جس سے حالت میں بھی ہو اللہ والوں کے لے کر جاؤ, علماء کے پاس لے کر جاؤ. فرماتے کہ ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم داڑھی رکھو, ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو, ہم ان کو کوئی نصیحت نہیں کریں گے. فرمایا کہ لا کر بٹھا دو تو, تاکہ ان کو بھی تو پتا چلے کہ ملا بھی کوئی مخلوق ہوتی ہے, ورنہ بعد میں مسئلہ پتا. اچھا ہم نے تو یہ مسئلہ کبھی بھی نہیں سنا تھا. پھر کہتے ہیں اچھا ہم نے تو, بھائی تم نے سنا ہی کیا ہے ابھی تک. حال یہ ہے کہ نماز کی فرائض واجبات سنتیں معلوم نہیں ہے, تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ مسئلہ سنا تھا. لہٰذا اسی لیے پھر بعد میں مولوی کوئی بات کر, یہ بھی مسئلہ ہے, اچھا یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے نماز کا, کہ فرائض واجبات سنتیں جس کو معلوم نہ ہو الگ الگ, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے نا کہ فرائض اور واجبات سنت کا معلوم ہونا ضروری ہے, ورنہ نماز ہی نہ ہوگی. اب اگر اسی اس پر کھڑا کر دیا جائے, پوچھ لیا جائے جمعے کے دن یہ نمازوں میں, تو کیا حال نکلے گا, کہ پتہ چلے گا کہ حمام میں سبھی ایک جیسے, گرچہ تم برداشتن مادہ نظر آئے تھا, کہ جس کی تم اٹھا کے دیکھیں گے پھر مادہ نکلے گا. لیکن اس لیے میرے دوستوں فرمائے کہ اولاد کی بھی تربیت کے لیے ان کو اللہ والے کے پاس لے کر جائے, بیٹھ جائے ان کے پاس بیٹھ جائے, تاکہ پتا چلے, کچھ مناسبت تو پیدا ہوتا ہے, پتا چلے کہ یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. دو تفسیر ہو گئی. نمبر 3, الذي يكون قلبه خاليا عن غلبة الشهوات, کہ جس کا دل غلبہ شہوت سے خالی ہو. مطلق شہوت کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے, کیونکہ اگر شہوت ہی نہ ہوگی تو بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا, لیکن شہوت سے مغلوب ہو جانا, یعنی شہوت اتنی غالب ہو کہ یہ شہوت سے اتنا مغلوب ہو جائے تو کہ پھر نہ نیکی دیکھے نہ برائی دیکھے, نہ حلال دیکھے نہ حرام دیکھے, نہ مرد دیکھے نہ عورت دیکھے, ہر ایک کو کسی کو نہ چھوڑے بس. تو یہ کیا ہے, یہ غلبہ شہوت ہے, کہ یہ ظالم لڑکوں سے بھی منہ گالا کرتا ہے, زنا بدماشی بھی کرتا ہے, تو اس پر شہوت کا اتنی غلبہ ہے کہ یہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. تو لہٰذا جس آدمی کا دل غلبہ شہوت سے, غلبہ شہوت, شہوت تو ہونا ضروری ہے, یہ تو مطلوب ہے, شہوت تو مطلوب ہے. اس لیے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بھی زیادہ یوز مت کرو, اس کا تربوز بھی زیادہ یوز مت کرو, اس کو زیادہ استعمال مت کرو. کیوں؟ فرمائے کہ اگر زیادہ استعمال کرو گے تو ٹھنڈک ہو جائے گی اور انجن ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے ظالم, انجن ہی ٹھنڈا ہو جائے گا تو گاڑی چلے گی کیسے؟ پھر نماز میں بھی ایسے کرو یار, مولوی صاحب بڑی لمبی نمازیں پڑھا مکھیاں مار رہا ہوگا. فرمائے کہ یہی تو چیز ہے جو گرم رکھتی ہے, کیونکہ انجن شیشا کرتا ہے, گرمی ہوتی ہے, یہی گرمی اس کو اللہ کے راستے میں آگے لے کر جاتی ہے. فرمایا جو ٹھنڈا ہے اس کے ارادے بالکل پھس پھسے سے ہوتے ہیں, اسی لیے فرمایا کہ صحبت کے اندر بھی اعتدال رکھے. جو کثیر الجمع ہوتا ہے, جو کثیر الجمع ہوتا ہے وہ جمعے کے دن بھی ناغا کر لیتا ہے, پھر مکھی مارنے کا رہ جاتا ہے. اس لیے فرمایا, اس کو منع کیا. میرے شیخ نے ایک صاحب سے فرمایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ دعا فرمائیے. حضرت نے دعا فرمائی, پھر فرمایا یہ وظیفہ بھی پڑھ لو. ان کو اس کو حضرت وظیفہ پڑھاتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو, یا جامعہ 111 مرتبہ یہ حضرت وظیفہ بتایا کرتے. تو اس کے بعد وہ حضرت نے پوچھا, بھائی تم پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی بہت اچھا. فرمایا حضرت نے فرمایا کہ کیا پڑھتے ہو؟ پوچھا, دریافت فرمایا. اس نے کہا کہ حضرت میں وہی جو آپ نے بتایا. فرمایا کیا بھائی؟ اس نے کہا یا جماؤ. میں نے شیخ نے سنایا ہم کو کہ میں نے ایک دالے سے کہا تو وہ ہم کو ایسے کہ. تو غلبہ شہوت اس کا دل ایسا نہیں کہ بس جو عورت بازار میں دیکھی بس اب اس کو دیکھے جا رہا ہے, جو عورت گزر رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. کوئی فلم نہیں چھوڑتا ظالم, کوئی عورت کو نہیں چھوڑتا, ہر بس اسٹاپ پہ عورتوں کو دیکھتا ہے. جبکہ معلوم بھی ہے مسئلہ معلوم ہے کہ دیکھنا منع حرام ہے, لیکن کیا بات ہے, چونکہ غلبہ شہوت ہے نا, شہوت غالب ہو گئی, اس لیے میرے دوستوں اس کی وجہ سے وہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے, اور ہر بس اسٹاپ پہ ہر جگہ بدنظری کرتا ہے, لڑکوں کو دیکھتا ہے, عورتوں کو دیکھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, غلبہ شہوت کی وجہ سے. لہٰذا اس شخص کا دل کیا ہے, قلب سقیم ہے, بیمار ہے. اور قلب سلیم کیا ہے, کہ جو شہوت پر غالب ہو, شہوت پر جو غالب ہو یہ قلب سلیم کی علامت ہے, یعنی شہوت تو ہو. اور فرمائے کہ صحبت یہ نہیں کہ تاریخ دیکھی اچھا بھائی اتنے دن ہوگا آج تو صحبت نہیں. فرمائے یہ صحبت کا طریقہ نہیں ہے کہ ہر روز رات کو گوشت کھایا اور روزانہ صحبت کر رہے ہیں. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت کہ آپ کیوں صحبت سے منع فرما رہے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کہ آپ صحبت سے کیوں منع فرما رہے ہیں جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ ان لزوجک علیک حقا, کہ تمہاری بیوی کا تجھ پر حق ہے, تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں جب ہم حق ادا کر رہے ہیں. فرمایا اچھا آگے بھی پڑھیے, آگے بھی تو پڑھیے حدیث شریف میں کیا ہے, ان لنفسک علیک حقا, ظالم تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے. یہ تھوڑی کے بعد میں مکھی ہمارے بیٹھ کر. لہذا میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک قاری صاحب کی ایک بہت حسین عورت سے شادی ہو گئی, بہت حسین تھی. حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ نے یہ واقعہ میرے مرشد کو سنایا. اب وہ قاری صاحب اب بھی بہت خوبصورت, اب مدرسے میں پڑھاتے تو پانی پینے گھر آئے, شکل دیکھی شروع, پیشاب کرنے کے لیے آئے شکل دیکھی شروع, اور اتنی جمع اتنی صحبت کی کہ نتیجہ یہ ہوا کہ پیشاب کی جگہ سے خون آنے لگا اور ہلکا ہلتا بخار رہنے لگا ان کو, پھر تپیدق ہوا, ٹی بی ہو گئی. اور یہاں تک کہ میرے شیخ نے فرمایا, حضرت تھوپوری نے فرمایا کہ وہ شخص سے چند ہی مہینے میں انتقال کرے گا. اس لیے بزرگوں نے منع کیا کہ اس میں بھی اعتدال رکھیں, کہ جو سالک ہے سالک کے لیے خصوصاً, کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جو ذکر میں اور عبادت میں لذت پیدا کرتی ہے. فرمائے کہ جس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے, سخت حالات میں جو پل کر جوان ہوتا ہے, سخت حالات میں جو پل کر جوان ہوتا ہے اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے, یعنی جو اپنی حرام تمناؤں کا خون کرنے میں جان کی بازی لگاتا ہے, ان سخت حالات سے گزرتا ہے, پھر اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے. وہی تو لوگ ہوئے کہ جو اللہ کے راستے میں پھر آگے بڑھتے ہیں. ایسا آدمی جو کہ بس جان دے گا بس اس ہو گیا مغلوب ہو گیا, بتائے مغلوب آدمی بھی اللہ کے راستے میں چل سکتا ہے؟ جہاں دیکھا عورت بس پھسل گئے نہ, ایک ایسا نہیں. یہ لہٰذا قلب سلیم کی تیسری علامت کیا ہے, کہ اس کا دل جو ہے غلبہ شہوت سے خالی ہو. تین تفسیر ہو گئی. نمبر چار, الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ, کہ اس کا دل برے عقیدے باطل عقیدوں سے خالی ہو. جیسے صحابہ کی محبت, جیسے سوال کرتے ہیں کہ صاحب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی؟ اب کہتے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, جو حالانکہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی, حدیث شریف موجود ہے آپ کا یہ عمل, اور پھر صحابہ نے جو 20 رکعت تراویح پڑھی تو اس ظالم کو آپ کہتا ہے نہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھاؤ کہ آپ نے پڑھی, تو اس کا مطلب ہے اس کا جو عقیدہ ہونا چاہیے تھا صحابہ کے متعلق یہ کمزور ہے, لہذا اس کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا, صحابہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے, اور بغیر صحابہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیسے سیکھ سکتا ہے. یہ تو ایک اہم سی ذریعہ ہے, اور لہٰذا اس زمانے کے اندر پھر ایک فرقہ جو نکلا اس کے کام ہی یہی ہے کہ جو ہے وہ حدیث شریف کا نام لے کر صحابہ کی بغض اور صحابہ پر اعتماد ختم کروا کر جب ختم کروا دیا نتیجہ تر پھر اس کے بعد جس حدیث کا چاہے انکار کرتے ہیں, اور پھر اپنے مطلب کا نہیں ہوتا, جہاں چاہتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں. اسی لیے جو ہے یہ صحابہ کا عقیدہ, اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ, فرشتوں کے بارے میں عقیدہ, مرنے کے بعد جنت اور جہنم کا عقیدہ, اور شریعت حلال اور حرام کا عقیدہ, یہ سب عقائد کا دل میں, شیخ کے بارے میں بھی عقیدہ کہ شیخ کے یہ دروازہ تو ہے لیکن شیخ سب کچھ نہیں کرے گا, یا قبر والے سے جا کر مانگ رہے ہیں وہ بیٹا وہ ہمیں لڑکے ہمیں لڑکا دے دے, میرے شیخ نے فرمایا کہ انگریز ہندوستان آیا اور وہاں مزاروں پر بھی گیا تو دیکھا کہ وہاں پر فائلیں لٹکی ہوئی ہیں, پرچی کسی نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے بابا مجھے بیٹا دے دے, وہ کہتا ہے بابا میرے کاروبار کو بڑھا دے, کوئی لکھا ہوا کہ بابا مجھے یہ کر دے, تب اس نے رپورٹ لکھی انگریز نے انگلینڈ ہندوستان سے انگلستان جا کر لکھی کہ ہندوستان پر مردے حکومت کرتے, ہندوستان پر مردے حکومت کرتے کہ وہاں تو سب ایسے ہی کام چل رہا ہے, نہیں ہاں وسیلہ تو مانگے, وسیلہ تو مانگے کہ اللہ یہ آپ کا جو قبر والا ہے یہ صاحب قبر ہے آپ کا نیک بندہ ہے اس کے صدقے میں میری فلاں ضرورت کو آپ پوری فرما دیجیے, یہ وسیلہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھ پر کوئی مشکل پریشانی ہوتی میں امام صاحب کی قبر پر چل جاتا کہ اللہ یہ میرا استاد آپ کا مقرب آپ کا معزز اور آپ کا پیارا ہے تو میری جو مشکل ہے اللہ اس کے صدقے میں میری مشکل کو حل فرما دیجیے, لہٰذا اس وسیلے کے تو ہم قائل ہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ وسیلہ اولیاء اللہ کا مانگنا یہ بالکل جائز ہے, لیکن اولیاء اللہ سے مانگنا کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے, کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے بندے ہیں پیرو پیغمبر, چاہے پیرو پیغمبر ہو سب میرے بندے ہیں, جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو اپنی درستگی, یہ کیا ہے علامت کیا ہے قلب سلیم کی, چار تفسیر ہو گئی, اور نمبر پانچ, پانچویں تفسیر جو ہے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی کی ہے, اور علامہ علوسی خود بھی صوفی تھے نقشبندی سلسلے کے, ان کے شیخ علامہ خالد کردی تھے, اور ان کے شیخ حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور ان کے شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور علامہ شامی بھی ان کے, علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیر بھائی تھے, وہ بھی علامہ خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے, دادا وہ تفسیر اب صوفیوں کی کہ صاحب کہتے ہیں, اب یہ چوتھی جو پانچویں تفسیر ہے یہ صوفیہ کی مشہور ہے, دادا حضرت سفیان سوری لیکن ایک تابعی کیا فرماتے ہیں کہ الذی یکون قلبہ خالیا عما سوی اللہ, کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو, اور میرے تن میں بجائے آب و گل درد دل ہو درد دل ہو درد دل, غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدا, یعنی اس کا دل ما سوا غیر اللہ ما سوا اللہ کے ہر چیز سے ہر غیر سے خالی ہو جائے, غیر اللہ سے اس کے دل سے نکل جائے, یعنی غیر اللہ میں سے غیر نکل جائے, جب غیر اللہ میں سے بھائی غیر اللہ تو غیر اللہ میں سے غیر نکل دیا اللہ ہی تو ہے, بس یہی چیز ہے یہی علامت ہے قلب سلیم کی, کہ اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے, صرف اللہ کے اوپر توکل ہو, اللہ پر اس کی نظر ہو, اللہ کے سوا کسی کی طرف اس کی نظر نہ ہو, ہر چیز میں وہ اللہ ہی کو دیکھے, ہر طرف کو یہی ہو, کدھر نہیں ہم تیرے جلوے دیکھتے ہیں, کدھر نہیں ہم تیرے جلوے دیکھتے ہیں, جدھر دیکھتے ہیں تجھی کو دیکھتے ہیں, یہ فقیر کا شعر ہے, کدھر نہیں ہم تیرے جلوے دیکھتے ہیں جدھر دیکھتے ہیں تجھی کو دیکھتے ہیں, غیر کا نشانی نہیں ہے, کیوں اس کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر غیر ہے غیر کچھ بھی نہیں, غیر غیر ہے غیر کچھ بھی نہیں, آپ آپ ہیں اور آپ سب کچھ ہیں, آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں. یہ پانچ علامتیں ہیں قلب سلیم کی. نمبر ایک، جو اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. نمبر دو، اپنی اولاد کو نیکی کی باتیں بتاتا رہے، ثواب اور عذاب بتائے. یہ ثواب ہے، یہ اس میں عذاب ملے گا، یہ نیکی ہے اور اس پر گناہ ملے گا. اب وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی نیکی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں. جیسے بچپن ہمارا تھا، بورڈوں پر عورتوں کی تصویریں نہیں ہوتی تھی سڑک کے کنارے، لیکن اب ہے دادا. اب جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اس کو گناہ سمجھتی نہیں ہے، کہتے ان کو دیکھنا یہ تو کوئی گناہ ہے نہیں. دادا اتنے، یعنی کتنے نوجوان میرے پاس آتے ہیں تو جب وہ یہاں پر مسئلہ آ کر سنتے ہیں کہ نامحرموں سے گفتگو کرنا حرام ہے، کہتے ہیں اچھا ہم تو اپنی گرل فرینڈ سے کھینچی، سب گرل فرینڈ ہے سب، وہ تو ہماری دوست ہے اور تو کچھ نہیں. کیا ان سے بھی باتیں کرنا بری بات ہے؟ کیا چچا زاد خاص بہن، خالہ زاد بہن، کیا ان سے بھی بری بات ہے؟ وہ تو ہماری رشتے دار ہے. یہ عالم ہے کہ یہ بھی مسئلہ نہیں پتا کہ چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ماموں زاد بہن، ان سے پردہ ہے. جیسے ابا دار والی سے پردہ ہے ایسے ان سے پردہ ہے، جیسے ان سے پردہ ہے ویسے ہی بھابھی سے پردہ ہے، جیسے بھابھی سے پردہ ہے ویسے ہی سالی سے پردہ ہے، جیسے سالی سے پردہ ہے ویسے ہی چچی سے پردہ ہے، جیسے چچی سے پردہ ہے ویسے ہی ممانی سے بھی پردہ ہے. لیکن آن حل کیا ہے؟ یہ تو اچھا ان سے بھی پردہ ہے، ہمیں تو پتا نہیں تھا. اور لیکن اس زمانے کے اندر جو فطروں کا زمانہ ہے، آج تو حال یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے محفوظ نہیں ہیں. آج حال کیا ہے کہ بیٹیاں، نعوذ باللہ کہتے ہوئے عجیب دل دکھتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپوں سے محفوظ نہیں ہیں. کتنی عورتوں نے کتنی ایسی تعویذ مانگے کہ ہمیں ایسا تعویذ دے دو کہ ہم اپنے باپ سے، اپنے باپ کی ظالمانہ عمل سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. ایسا حال. اور دیکھیں یہ سب اپ ٹو ڈیٹ پڑھے لکھے جو نظر آتے نا، اس اندر سے دیکھو تو ایسی گندگی. تیرا آئے نئی روشنی منہ ہو کالا، تیرا آئے نئی روشنی منہ ہو کالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. باہر تو بڑا میک اپ ویک اپ اور خوب گال چکنے، ٹائی اور کوٹ پتلون لگائے ہیں، لیکن عالم یہ زپ کھول کے موتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اور اندر جو اخلاق ہیں اللہ اللہ توبہ توبہ، کیا تصور کے بس کیا بیان کرے. وہی جو بات کہ باپ بیٹی اور ماں بیٹا اور یہ سب رشتے جو کہ محرم رشتے تھے، افسوس ہے وہ رشتے بھی محفوظ نہیں ہیں. آج وہ رشتے بھی محفوظ نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہشتی زیور میں لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے، اور مسئلہ ہے یہ کہ چچا، وہ چچا ماموں جو کہ شریعت کا پابند نہیں ہے، نافرمان ہے، فاسق ہے، اس کے ساتھ بھی سفر پر جانا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ جو جس کو شریعت کی پاسداری نہیں ہے اس کے ساتھ محرم بن کر سفر پر جانا یہ جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ہرگز نہ بھیجے. تو آج کیا حال ہے؟ بس اللہ کی پناہ. لہذا یہی خالو، خالو مثل بھالو کھاتے ہیں آلو، خالو مثل بھالو کھاتے ہیں آلو. اب یہی گھسے چلے جا رہے ہیں، سارے خاندان کی جو جوان لڑکیاں ہیں ان کو تو سینے سے لگاتے ہیں، ہے میری بیٹی میری بیٹی کہہ کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، لیکن بیٹوں پہ پیار نہیں آتا بےغیرتوں کو. ایسے کمینے بےغیرتی کے، یعنی کتنی لڑکیوں نے کہا کہ وہ ہمیں ایسا کرتے ہیں، ہمیں تو بہت عجیب لگتا ہے کہ وہ کرتے ہیں. کہ تو میں نے کہا کہ ان سے پردہ لازمی پردہ کرو، ہرگز ان سے ہاتھ ملانا، ان سے جو ہے دیکھنا، ان کو تمہارا بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، ان کا تم کو دیکھنا، تمہارا ان کو دیکھنا، دونوں حرام ہے، یہ مت دیکھو ہرگز. اور کچھ جب دیکھنا نہیں جائز ہے تو گلے ملنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ لہٰذا لڑکیوں نے کہا کہ صاحب یہ تو گڑبڑ کرتے ہیں، حرکتیں سارے خاندان کی. اس لیے میرے دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ اب اس لیے اولاد کو سکھائے، بتا دے بھائی کہ یہ نیکی ہے. بعد میں ورنہ اولاد کہے گی کہ ابا تو نے ہم کو کیوں نہیں بتایا تھا، قیامت کے دن گربان پکڑ لے گی، ابا کو جنت میں نہ جانے دے گی. اس لیے میرے دوستو اپنی اولاد، بیوی کی بھی، اس کو بھی دین سکھانے کا اہتمام کرے، صرف چولہے میں نہ گھسیڑ کے رکھے بلکہ دین سکھانے کا بھی اہتمام رکھے. شوہر کے ذمہ واجب ہے اپنی بیوی کو جو ہے دینی تربیت، شوہر کے ذمہ واجب ہے، جس طرح اولاد کے لیے اس طرح بیوی کی بھی واجب ہے. یہ تھوڑی کہ صرف بچے پیدا کرنے کی مشین ہے کہ چل بھائی کرولا کمپنی کھول لی، اب ہر سال ٹویوٹا کرولا کا ماڈل آ رہے ہیں، بس صرف یہی کام بنایا ہوا ہے، اس کی دینی تربیت بھی ضروری ہے. حال یہ ہے کہ آج صحبت کرنے کا تو شوق ہے لیکن صحبت کی دعا بھی نہیں معلوم. ارے ظالم دعا تو سیکھ لوں کم سے کم. حال یہ ہے کہ اتنی دعا، یہ دعا تک نہیں آتی، تو کیا ہوگا؟ سنت کا اہتمام. پھر کہتے کیا ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری بات نہیں مانتی. کیا عجیب دعا ہے کہ دیکھیے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ تو ہے. صحبت کے ارادے کے وقت اور عین وقت میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عجیب شریعت کہتی کہ کسی حال میں ہم کو بھولو مت، لہٰذا جس وقت میں انزال بھی ہو رہا ہو تو زبان سے تو نہ پڑے دل میں پڑھ لے کہ اللہم لا تجعل للشیطانی فی ما رزقتنی نصیبا، کہ اس کو شیطان کے اثر سے بچا لے، جو آپ نے میرا رزق بنا دیا، جو میری اولاد جو نصیب بنا دیا اس کو شیطان کے اثر سے بچا لیجیے اللہ حب. اس وقت میں بھی لیکن زبان سے نہیں دل میں پڑھے، کہ اس وقت میں بھی یعنی اللہ کو نہ بھولے اللہ اکبر. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو کہ جو جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے تو ایک بال بھی دھونا ضروری ہے. اچھا ایک مسئلہ، ہاں غسل میں مسئلہ یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کا، تو ناک میں پانی چڑھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو نرم ہڈی ہے، جو نرم نرم گوشت ہے ہڈی تک، بس یہاں تک پانی چڑھانا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ مسئلہ میں یہاں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وجہ یہ کہ لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ صاحب میں جو ہے آج میرے سر میں درد ہو گیا. میں نے پوچھا کیوں بھائی، تو کہا کہ وہ آج ہم غسل کرنا تھا تو ہم نے ناک میں پانی چڑھایا تو دماغ تک چڑھ گیا. انہوں نے کہا بھائی یہ کون سی سنت ہے کہ دماغ تک، ناک کی نرم نرم حصے تک ہے ہڈی، بس یہاں تک، یہ تھوڑی کہ دماغ میں پانی گھسے جا رہے اندر تک. تو ایک صاحب نے ابھی رمضان کا شروع ہوا تو مجھ سے آ کر پوچھا کہ صاحب میں غسل کروں اگر رمضان میں کبھی ایسا، کیونکہ میں نے پہلے ہی دن مسئلہ بیان کیا کہ اگر روزے کے اندر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. بعض بےچارے ایسے بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. تو کہنے لگے اگر ہو جائے، اگر غسل واجب تو ہم اب تو دماغ میں پانی چڑھائیں گے تو وہ اندر بھی چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ دماغ میں پانی چڑھانا جب بغیر روزے میں جائز نہیں ہے تو روزے میں کیسے جائز ہوگا؟ کہ اللہ میاں اتنا ظلم کہ جو ہے انسان کے دماغ پر پانی چڑھے اور وہ مر جائے، مر بھی سکتا ہے یہ تو. تو اس لیے صرف ناک، اس لیے تو کہا کہ بھائی مسائل سیکھ لے، اس لیے تو کہا سیکھ لے، اپنی نماز دکھا دے، اپنی نماز سنا دے، اپنے مسائل ایک ایک بات کو پوچھ لے. آج ہم ایک کمپنی کھولتے ہیں، دکان کھولتے ہیں تو انکم ٹیکس کے مشیر اور سیل ٹیکس کے مشیر، کسٹم ٹیکس کے مشیر، بجلی کے چوری والے کے مشیر اور دوسرے ہر چوروں کو جمع کر کے سب سے مشورہ کرتے ہیں کہ بتاؤ کیسے ہم نے اپنا نفع بڑھانا ہے. واہ، دنیا کے نفع کے لیے تو 10 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے آخرت کے لیے علماء سے مشورہ نہیں کرتے. ہاں، اور جب قرضہ ہوتا ہے تو خوب تعویذ لیتے ہیں کہ تعویذ، اور جب قرضہ اتر جاتا ہے مال آ جاتا ہے تو مولوی کو بتاتے بھی نہیں کہیں ایسا نہ ہو زکات مانگ لے اس وقت بتاتے بھی نہیں ہے. جب قرضہ ہوتا ہے تو خوب دعائیں بھی کروانے اور اس کے بعد تعویذ بھی لے رہے ہیں، خوب دعائیں کہ کوئی دعا کیجئے، وظیفہ بتا دیجئے کہ تعویذ اور ہمارا قرضہ اتر جائے. لیکن جب قرضہ اتر جائے تعویذ ہوتے ہیں، تعویذ کا اثر دکھا دے، اس کے بعد بتاتے بھی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مولوی صاحب کہے لاؤ شکرانہ دو ہم کو. جیسے ہمارے یہاں آپ یہ پٹھان وغیرہ آتے نا، اب یہ دم وم کبھی آتے ہیں تو دم کر دیتا ہوں، پھر کہتے ہیں پھر جم میں آ ڈالتے ہیں شکرانہ. میں نے کہا ہم شکرانے والا ملا نہیں ہے، ہم شکرانہ ملو نہیں ہے، لہٰذا شکرانے کی تو جاب کام ہو گیا تو جائز تو ہے. لیکن ہمارے میرے شیخ نے مجھ کو منع فرمایا، صراحتن منع فرمایا، جیسے یہ بھی منع فرمایا کہ نکاح کہیں پڑھانے مت جانا، فرمایا مسجد میں پڑھانا، اور یہ بھی فرمایا کہ پیسہ مت لینا. حضرت نے اتنی تاکید مجھ کو فرمائی ہے کہ ان تین باتوں کی خاص بتا رہا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ مجھ کو بالکل براہ راست خطاب کر کے حضرت نے فرمایا کہ تعویذ پر پیسہ نہ لینا، نکاح مسجد میں پڑھانا، کہیں اور پڑھانے مت جانا، اور نکاح کا پیسہ مت لینا. یہ حضرت نے مجھ سے فرمایا. تو اس لیے میرے دوستو اپنی اولاد کو سکھائے، مسائل سیکھ لے، یہی کہتا ہوں، ورنہ جو ہے کام نہ بن سکے گا. صحیح ہے نا؟ لہٰذا دو تفسیر ہو گئی نا، پہلی کیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جس کی عربی کیا ہے الذی ينفق ماله فی سبیل البر، نمبر دو اپنی اولاد کو بھی ہدایت کی باتیں بتائے الذی يرشد بنی الحق، نمبر تین الذی یکون قلبه خالیا عن غلبۃ الشہوات، کہ اس کا دل غلبہ شہوات سے خالی ہو، یہ نہیں کہ حلال حرام. اب اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو کہ بیوی کہہ رہی ہے کچھ ہمارا بھی حق ادا کرو، نہیں جی ہم تو عرش اعظم پر رہتے ہیں. اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اتنا ہو کہ اس کا حق ادا کر سکے. دیکھو کتنا ہے کہ رات کو مسئلہ ہے، سکا کا مسئلہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھا، اب اس نے اس کا تہجد کی نماز پڑھوں تو اس بیوی پر نظر پڑ گئی، اب اس کا جی چاہا کہ میں اس سے صحبت کروں، اب صحبت کری تو پھر فقہ علماء کیا لکھتے ہیں، فقہ کہ اس وقت میں اس کو دو ثواب ملیں گے، ڈبل اجر، اپنا بھی حق اور اس کا بھی حق ادا کرنے کا. تو یہ کتنا شریعت کی کتنی مہربانی ہے، لیکن اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو جائے کہ آپ بالکل ہی صوفی ہو گئے کہ صرف اللہ والے ہی ہیں، تو صرف اللہ والے نہ بنے اس کام کا بھی، صرف کلندر نہ بنے، تھوڑا بندر بھی بننا پڑے گا. بندر پہ ایک بات سنا دو. ایک ساتھ چڑیا گھر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ جو ایک بندر بیٹھا ہوا ہے, اب وہ جو چیز اس کو کوئی پھینکے تو پہلے اس کو اپنے نیچے کے مقام پر لگاتا ہے, پھر اس کے بعد کھاتا ہے. تو اب یہ آدمی گیا مینیجر کے پاس, اس نے کہا یار یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ تم نے اس کو کیا ٹریننگ اور تربیت دی ہے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ کہا صاحب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ آپ ہی لوگوں کی حرکتیں ہیں. نے پوچھا کیا کیوں کیا ہوا؟ کہا کسی آدمی نے آم پھینک دیا اس کو, اب اس نے گٹلی سمیت آم کھا لیا, آم تو ہضم ہو گیا گٹلی پھنس گئی, اب وہ آپریشن کرنا پڑا. اس لیے اب وہ جب بھی کوئی چیز دیتا ہے تو پہلے لگا کے دیکھ لیتا ہے کہ نکل سکے گی کہ نہیں. پہلے چیک کر لیتا ہے کہ جو میں امپورٹ کر رہا ہوں وہ ایکسپورٹ ہو سکے گا کہ نہیں, تبھی ہمارا بزنس چلے. انہیں اچھا, بہت اچھا. پھر اس کے بعد کوئی پانچ چھ مہینے بعد پھر سفر ہوا, پھر گیا چڑیا گھر, تو اب دیکھا وہاں پر پانی کا ایک برتن رکھا ہوا ہے, تو پہلے وہ برتن میں چیز ڈالتا ہے, پھر اپنے نیچے لگاتا ہے, پھر کھاتا ہے. اب اس نے کہا یار یہ نیا تماشا, کہا یہ تو اچھا تھا کہ چلو بھائی کم سے کم لگا کر صاف کر کے پھر کھا لیتا, اب وہ پہلے اس میں لگاتا ہے, پھر پہلے صاف کرتا ہے پھر لگاتا ہے. پھر کہا صاحب یہ بھی آپ ہی لوگوں کی حرکت ہے. میں پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا کسی آدمی نے جلتا ہوا سگریٹ دے دیا تھا, اس نے نیچے لگایا بس اس کی. اس لیے اس کے بعد پہلے بجھاتا ہے وہ, پھر لگاتا ہے. سبحان اللہ والحمد لله. میرے شیخ نے فرمایا ہنسنے سے طبیعت تازہ ہو جاتی ہے, فرمایا ہسا ہنسو بھی ہنساؤ بھی, صرف رو اور رلاؤ نہیں, ہنسو بھی ہنساؤ بھی, لیکن اللہ کو اللہ سے غفلت سے مت ہنسو, اللہ کو یاد کر کے ہنسو. تو تین تعریف ہو گئی نا, اور نمبر چار الذي يكون قلبه خاليا عن العقائد الباطله, جس کے دل گندے عقیدے باطل عقیدوں سے خالی ہو, اور نمبر چار الذي يكون قلبه خاليا, نمبر پانچ اما سوى الله, جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو, صرف اللہ اس کے دل میں مراد ہو, باری ساری دنیا سے نظر ہٹ کر اللہ کی طرف اس کی نظر ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ قلب سلیم کی پانچ تفسیر ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. آج کتاب کے بجائے اذان کی مشق جو میرے شیخ نے ہم کو سکھائی, حضرت اور مولانا ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ, وہ میں مشق وہ اذان پیش کرتا ہوں, تاکہ اذان اور اقامت دونوں. اب بعض مؤذن اور مکبرین وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میرے مرشد نے فرمایا اور علامہ فتاوی شامی میں میں نے خود بھی دیکھا اس کی بحث میں, کہ حضرت نے لکھا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. فرماتے ہیں اصل سنت یہ ہے کہ اس پر جزم پڑھیں, اور اس حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ الاذان جزم والاقامۃ جزم والتکبیر جزم. یہ پوری بحث لکھی, اور آخر میں بحث کے بعد لکھا اپنا جو ان کا طریقہ ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ پوری بحث لکھ کر پھر آخر میں لکھتے ہیں وہ حاصل ہوا, اس کا حاصل یہ ہے. اور وہ فرمائے کہ اصل سنت یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ سکون پڑے جزم پڑے, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور فرمایا کہ ہاں نصب پڑھنا جائز ہے, یہ فرمایا کل جیسے الف لام میم ملہ, فرمایا کہ اس طرح سے جس طرح الف لام میم ملہ پڑھنا جائز ہے اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا جائز ہے, لیکن فرماتے اصل سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھے. زیادہ اس کا یہ اچھا, پھر بعض مؤذن اب اللہ اکبر کو اللہ اکبر کے اللہ کو کھینچتے اللہ اکبر, اب وہ کھینچتے بھائی کیا کون سا قاعدہ ہے؟ اگر امام نماز میں پڑھنا شروع کرے قل اللہ تو سب کہیں گے امام صاحب خیریت ہے کیا ہو گیا طبیعت اچھی ہے, تو کہیں گے کہ کھاری بھی بولے گا کہے گا بھائی جیسے اذان میں کھینچتے میں نے کہا آج نماز میں بھی ذرا سر لگاؤں, تو کہیں گے کہ کھاری کہے گا ایک الف سے زیادہ کھینچنا جائز نہ ہے. تو جب نماز میں جو مسئلہ نماز کے لیے میرے دوستو وہی جو ہے اذان کے بھی لیے, دادا اللہ کے الف کو ایک الف سے زیادہ کھینچنا یہ جائز نہیں ہے. دادا کہتے اچھا فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کان میں انگلی رکھتے تھے, اور یہ مدینہ شریف کے مؤذن, اور حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ جو مکہ شریف کے معظم تھے وہ ہاتھوں کو ایسے رکھتے تھے. میرے شیخ نے کیسے فرمایا, وہ ایسے رکھتے تھے اور حضرت بلال انگلیاں دیا کرتے تھے کانوں میں. بابا کیا کہ اللہ, اچھا قبلہ روح کھڑا ہو اور پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہو, بالکل سیدھا, پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف اور بالکل سیدھا کھڑا ہو. اس کے بعد کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اور کلمے کے درمیان اتنا فاصلہ رکھے کہ اگلا آدمی جواب دے سکے, اور الف سے ایک الف سے زیادہ نہ کھینچے. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ. قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف مدہ پر سکون کیا جائے تو تین الف کے مقدار کھینچ سکتا ہے. حروف مدہ پر تین الف ہے, حروف مدہ اور حروف لین پر جب موقف کیا جائے تو تین الف کی مقدار کے موافق کھینچ سکتا ہے. لہذا الا اللہ اب یہاں پر مت کر سکتا ہے, لیکن کتنا, تین الف. اچھا اب لا پہ, لا کا جو ہے اب وہاں پہ جو مد منفصل ہے وہاں پر چار الف کی اجازت ہے, وہاں وہ مد نہیں کرتے. اشہد ان لا الہ, یہاں تو اجازت ہے کہ مد منفصل ہے, اب یہاں پر تو چار الف کی اجازت ہے, یہاں پر مد نہیں کرتے. اور جہاں پر مد کرنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر تین الف کیا, چھبیس چھبیس الف کھینچ دیتے جو اپنی سانس پورا جب تک. اس لیے کیا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر توقف کریں, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. انا پہ گناہ کرے اور میم پر گناہ, کچھ نہیں گناہ نہیں, بس آواز کی سر بنانا ہے, وہ قاعدے کا خیال نہیں ہے, بس سر ہونا چاہیے, ذرا پتہ چلے مؤذن صاحب جو ہے وہ مدینہ شریف کے مؤذن ہیں. لہذا مدینہ شریف کی اذان اور وہ جو آتی ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے, شریعت ہمارے لیے حجت ہے. لہذا وہ کھینچتے ہیں تو ہم علماء نے ہمیں فرمائے کہ بھائی ہم ان کو تو کچھ نہیں کہیں گے, لیکن صحیح طریقہ یہی ہے جو اس کو سیکھ لو. وقت کیا, اچھا پھر, اچھا اشہد ان محمد رسول اللہ, اب یہ ہو گیا نا, پھر فرمایا اس کے بعد اب حیا علی الصلاح پہ کیسے طریقہ ہے, حیا حیا کو کھینچنا جائز نہیں ہے, حیا علی الصلاح ایسے فرمایا, حیا کو تو کھینچنا جائز نہیں ہے. اب یہاں پر کیا ہے, یہاں پر تو صرف زبر ہے, اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں, لہذا اس کا طریقہ کیا ہے, حی علی الصلاۃ, اور پھر آواز میں بھی نہیں گئے, ایسے پورے کرتے. یہ طریقہ دوسری مد پر بتائیے, قاری صاحب بیٹھے ہوئے, کیوں قاری صاحب جائز ہے مد کے ساتھ, یہ تو یہ گنا ہے اس کے اندر تو, اور بالکل مغنیا اور مغنی بنا ہوا یہ گانے کا انداز ہو گیا یہ, دادا اس کا. اچھا پھر طریقہ کیا ہے, مؤذن کیا کرتا ہے, ایسے یہاں سے شروع کرتا ہے, یہ بھی طریقہ خلاف سنت ہے. اچھا دیکھتا بھی رہتا ہے کہ کھڑکی میں کون کون کھڑی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھتا رہتا ہے, یہ طریقہ خلاف سنت ہے. میرے مرشد نے سکھایا, حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ نے سکھایا, فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سینہ جو ہے قبلے سے نہیں پھرنا چاہیے, سینہ اپنی جگہ رہے, گردن پہلے لے کر جائے, اس کے بعد کہے حی علی الصلاح, وہی ختم کرے, پھر گردن واپس لائے, پھر اس کے بعد گردن لے کر جائے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. سمجھ میں آئے نا, ٹھیک ہے کہ گردن وہی لے کر جائے, وہی شروع کرے, وہی اختتام کرے, اس کے بعد اپنی گردن واپس لائے, پھر گردن لے کر جائے, شروع کرے, ختم کرے, پھر گردن واپس لائے, یہی معاملہ حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. فرمائے کہ سینہ جو ہے یہ قبلے سے نہیں پھرنا چاہیے. فقہ نے یہ سب باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اب وہ ایسے جو کرتے ہیں یہ طریقہ خلاف سنت ہے, سینہ قبلے سے نہیں پھرنا چاہیے. اسی طرح سے پھر اس کے بعد جو فجر کی اذان ہے, فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم, اب الصلاۃ کا جو لام ہے اب یہ ایک الف سے زیادہ نہیں کہہ سکتے, الصلاۃ میں کھڑا زبر ہے ایک, اب الصلاۃ اب کرتے ہیں اور خیر من النوم, اب نوم جو ہے یہ حروف لین ہے, جہاں تین الف کی گنجائش ہے یا تو ہے نوم, یا تین الف کے مقدار کھینچ سکتا ہے, اب وہاں پہ تو ہے الصلاۃ خیر من النوم, اب وہ کہتے ارے بھائی غنہ نہ کیا, نہ غنہ کیا, نہ کچھ, اور نہ مد کیا, اور جہاں مد نہیں کرنا چاہیے وہاں مد کیا, جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کیا. اب کیا طریقہ ہے, الصلاۃ خیر من النوم, لوہ ہونٹ بھی گول ہونے چاہیے، واؤ ہے لہذا ہونٹ بھی گول ہونے چاہیے، خیر من النوم، ایسے ہونٹ گول ہونا ضروری ہے. پھر اسی طرح اس کے بعد پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ پوری آزاد ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ پوری اذان مکمل ہو گئی نا. یہ میرے شیخ خود میں نے سیکھی، حضرت کیا دی، حضرت نے مجھ سے سنی، حضرت والا ہردوئی سے بھی الحمدللہ اس کی تربیت حاصل کی، جو آپ کو میں نے سند کے ساتھ پیش کر دی. اچھا یہ تو ہو گئی اذان، اذان کا جواب پھر کسی وقت پیش کروں گا دوسرے وقت میں. اب اقامت کا طریقہ، اب اقامت، اچھا گردن جو ہے حی علی الصلاۃ میں پھیرنا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اور اقامت کا طریقہ کیا کہ اب نہیں بیٹھ کے بتاتا ہوں تاکہ وہ کچھ سمجھانا بھی پڑے گا. یہ قاعدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چاروں کلمے ایک سانس میں کہنے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں آہستہ آہستہ اور اقامت میں جلدی جلدی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہاں پہ الا اللہ پر یہاں پر وہ سکون کرے گا، اور سکون کر کے لیکن پڑے گا ایک سانس میں کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آج آپ کے مؤذن نہیں ہے، چلو خیر آپ سکھا دیجیے گا، آج ہوتے تو بڑا خیر. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے مرشد نے فرمایا اقامت کے اندر بھی گردن کو پھیرنا مستحب ہے. اور پھر گردن پھیرے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، اب یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں، حی علی الصلاح حی علی الصلاح، پھر حی علی الفلاح حی علی الفلاح. یہ قاضی کا قاعدہ نہیں چلے گا، فقیہ سے پوچھنا پڑے گا. الاذان جزم والاقامۃ جزم، یہ اس کا قاعدہ ہے، علامہ شامی نے لکھا. تو کیا پڑھے، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ نہیں بلکہ قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک سانس میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ مکمل جو ہے وہ ایک سانس میں ہو گیا نا بھائی. یہ اقامت کا طریقہ آپ کیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسا کھڑے ہو، چلو اقامت کرو. خیر صاحب ہیں، مؤذن ہیں ایک جگہ مسجد میں نا، میرے شاگرد بھی ہیں. چلو آواز بھی عمدہ ہے نا، ایسی عمدہ آواز سے بیٹھ جائیے، ایسی عمدہ آواز سے پڑھے تو منع کون کرتا ہے، آواز عمدہ کرنے سے کس نے منع کیا ہے بھائی. آپ عمدہ آواز سے پڑھیے حروف کی ادائیگی اور سب دیکھیے کتنا اچھا لگ رہا تھا نا، ماشاء اللہ قاری ہیں، بہت اچھا قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں. تو آپ اس طرح آپ اقامت ایسی اذان ہو عمدہ آواز سے اذان دیجیے، کوئی منع نہیں ہے. اب اسی طرح دیکھیے اقامت سننے میں کتنا لطف آیا نا، کتنا لطف آیا. تو کیا لیکن حدود کی شریعت کی سنت کی رعایت کر کے کہیں تو اپنی کان کا مزہ بھی آ گیا اور اللہ بھی خوش ہو گیا. اپنے نفس کے مستحسن ہے، یہ بھی ہے کہ اچھی آواز ہے اس کا امام جیسے اچھی آواز سے قرات کرے اور اذان اور اقامت اچھی عمدہ آواز سے ہو تو اس کا بھی مزہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا جواب انشاءاللہ تعالی پھر دوسرے وقت میں پیش کیا جائے گا. اللہم صل علی سیدنا محمد، ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا زدنا علما اللهم انا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ برحمتک. دیکھو ابھی نہ جانا بعض حضرات، آپ کو میں نے